تقدیر 27 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام۔ پاکستان کے صدارتی انتخابات میں 2 سے زیادہ امیدواروں کے بعد مخلوط حکومت اور منقسم حزب اختلاف نظر آتی ہے، تو کیا ٹو پارٹی سسٹم تمام ہوا؟ تجزیہ کار:
دو جماعتی نظام تو بہر صورت یہ نہیں ہے، نہ تو حکومتی جماعت ایک جماعت کے طور پہ حکومت کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے ہی ڈیوائیڈڈ۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ صدر پاکستان کے عہدے کے لیے حکمران اتحاد نے ایک، جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں نے 2 مختلف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
صدر کے عہدے کے لیے حزب اقتدار کی جانب سے ایک امیدوار یعنی عارف علوی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، جبکہ حزب اختلاف نے 2 امیدواروں یعنی اعتزاز احسن اور مولانا فضل الرحمان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کے 2 امیدوار ہوئے تو یقیناً پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ ان کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کو عمران خان کا امیدوار سوٹ کرتا ہے یا پیپلز پارٹی کا اعتزاز احسن۔
انڈیا میں فوج کے میجر کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، جن پر کشمیر کے ایک ہوٹل میں ایک مقامی لڑکی سے ملاقات کرنے اور ہوٹل کے عملے سے لڑائی جھگڑا کرنے کا الزام تھا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
میجر لیتل گوگوئی اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب انہوں نے گزشتہ برس ایک کشمیری نوجوان کو اپنی جیپ کے آگے باندھ کر گھمایا تھا۔ اس واقعے پر بہت تنازع ہوا تھا، لیکن خود فوج کے سربراہ نے ان کی تعریف کی تھی۔ لیکن اس سال مئی میں وہ سری نگر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے، اور جب ہوٹل کے عملے نے ان سے وہاں ملنے آنے والی ایک کشمیری لڑکی کو ان کے کمرے میں جانے سے روکا تو انہوں نے ہنگامہ کیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا تھا۔ اس کیس میں فوج نے اب ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ فوج اب یہ فیصلہ کرے گی کہ انہیں کیا سزا دی جانی چاہیے، اور ممکنہ کارروائی میں کورٹ مارشل بھی شامل ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج اچانک ہڑتال اور مظاہرے کیے گئے، اور مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائیوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ حالات ان افواہوں کے اڑنے پر کشیدہ ہوئے جن میں بھارتی سپریم کورٹ کی اس درخواست پر فیصلہ سنا رہی ہے جس میں غیر کشمیریوں کو کشمیر میں جائیداد خریدنے، نوکریاں حاصل کرنے یا کشمیری شہریت حاصل کرنے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
آج جب ایک نئی درخواست کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تو یہ افواہ اڑی کہ سپریم کورٹ اس دفعہ سے متعلق فیصلہ سنا رہی ہے، جس کے بعد وادی کے بیشتر علاقوں میں اچانک ہڑتال ہو گئی اور لوگوں نے جگہ جگہ مظاہرے کیے۔ جنوبی کشمیر کے شوپیان اور اننت ناگ اضلاع میں مظاہرین پر پولیس نے آہنی چھرے فائر کیے، جس کے نتیجے میں 13 نوجوان زخمی ہو گئے، ان میں سے 3 کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں۔ تاہم بعد میں سپریم کورٹ نے نئی درخواست پر سماعت معطل کر دی۔ اگلی سماعت 31 تاریخ کو طے ہے، تاہم علیحدگی پسندوں نے 30 اور 31 اگست کو ہڑتال کی اپیل کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اگر اس آئینی دفعہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو وہ سڑکوں پر دھرنا دیں۔
اقوام متحدہ کی جانب سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والی کارروائی پر کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین فوجی افسران سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے حوالے سے تفتیش کی جانی چاہیے۔ آصف فاروقی۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ 100 سے زیادہ تفصیلی انٹرویوز پر مبنی ہے، اور عالمی ادارے کی جانب سے میانمار کے حکام کے خلاف اب تک روہنگیا مسلمانوں کے معاملے میں کی گئی سب سے کڑی تنقید ہے۔ رپورٹ میں میانمار کی آرمی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی قطعی طور پر سیکیورٹی خدشات سے غیر متناسب حد تک بڑی ہوئی اور جارحانہ تھی۔ اس رپورٹ میں آرمی کے 6 اعلیٰ افسران کے نام دیے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس رپورٹ میں امن کا نوبیل انعام جیتنے والی میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی پر بھی سخت تنقید کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے میں ناکام رہیں۔ اس رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھیجا جائے۔
آج ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز میں ترکی کے سکے لیرا کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں مزید 3% کمی ہوئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے ترکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے سکے کا دفاع کریں۔ لیرا کی قدر میں نقصان جمعے کے روز کچھ کم ہوا تھا، لیکن بازار اردوان کے اس اشارے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ معاشی حکمت عملی تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ایران نے امریکی پابندیوں کے دوبارہ عائد کیے جانے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپے کا کہنا ہے کہ ایران اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جا کر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ شمائلہ جعفری۔
ایران کا موقف ہے کہ یہ پابندیاں اس کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ ایرانی وکلا کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بعد عالمی معاہدے سے دستبردار ہونے سے امریکہ نے 1955 کے دوستی معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اس کے جواب میں امریکہ یہ دعویٰ کرے گا کہ دوستی کا معاہدہ زیادہ تر ممالک بھلا چکے ہیں، اور یہ ایران کے 1979 کے اس انقلاب کے بعد کل عدم ہو چکا ہے جس نے تہران اور واشنگٹن کے دوستانہ تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں صدر کے عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز حسن نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون سمیت دیگر جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کے سبب پی ٹی آئی کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے عارف علوی کا پلڑا بظاہر بھاری نظر آتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز حسن نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا بطور امیدوار مجھ پر اعتراض ان کی انفرادی رائے ہے، یہ ان کی جماعت کی رائے نہیں ہے۔ اعتزاز حسن کا کہنا تھا کہ میرے نام پر پارٹی کے اندر اتفاق رائے ہوا تھا، تاہم ابھی مجھے باقاعدہ نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن میڈیا میں یہ بات بطور خبر چلا دی گئی۔ ان کے بقول پرویز رشید کا اعتراض کرنے کا انداز جاگیردارانہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں یہ توقع ہی نہیں کرتا تھا کہ پرویز رشید ایسا اعتراض کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کے دو امیدوار ہوئے تو یقیناً تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، وہ سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کڑے وقت میں کھڑے رہے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا امیدوار سوٹ کرتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتزاز احسن۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مشترکہ صدارتی امیدوار پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو نامزد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا تھا کہ تین نام دیں جس میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہمارے پاس تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹ ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن نے ان کی پارٹی اور خصوصاً کلثوم نواز کی بیماری کو بھی سیاست کا نشانہ بنایا، جس سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے کل رات بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ آپ کے پاس بے شمار ایسے قائدین ہیں جس پر ہمیں اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن پارٹی کی قیادت بضد رہی کہ وہ اعتزاز احسن کے علاوہ کسی کا نام نہیں دیں گے، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سمیت حزب مخالف کی دیگر جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس مری میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ مجلس عمل، نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وفود نے شرکت کی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس سلسلے میں جو رد عمل رہا وہ پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ کے بیان میں سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں ذمہ داری میڈیا پر ڈالی۔
آپ پھر کہیں گے کہ میں آج میڈیا کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، یہ جو پہلے ہماری اپوزیشن کی صورتحال آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ بھی میڈیا رپورٹنگ سے ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ وہ کیا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹرنلی ایک فیصلہ کیا کہ چوہدری اعتزاز صاحب الائنس کے اندر پٹ کرنے کے لیے ہم چوہدری اعتزاز صاحب کا نام پرپوز کر رہے ہیں۔ ہر جماعت نے اپنا ایک نام دے سکتی ہے نا،
تجویز کر
پیپلز پارٹی نے پرپوز کیا، تجویز کیا، وہ خبر کے طور پر رپورٹ ہوا ذرائع کے حوالے سے۔ تین چار گھنٹے کے بعد جب بار بار پوچھا گیا تو الٹیمیٹلی ہم نے یہ کہا، اور ہم ریکارڈ پہ ہیں ہماری طرف سے، کہ چوہدری اعتزاز صاحب کا نام تجویز کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے، نام زیادہ نہیں کیا۔ چوہدری صاحب بیٹھے ہیں، میں خود چینلز پہ خبروں میں اس بات کی متعدد چینلز پہ میں نے وضاحت کی کہ چاہیے اعتزاز صاحب کا نام ہم نے فائنل نہیں کیا, نامزدگی ہماری نہیں ہے, ہم نے پرپوز کیا ہے, ہم باقی جماعتوں سے مشاورت کریں گے. یہی ہوا. اس پہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اعتراض یہ آیا, نیچرلی پھر یہ بات زیادہ ہو گئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا پہلے, اور یہ بات درست ہے, اس بات کو ہم انکار نہیں کرتے, ان کا یہ اعتراض ہم پہ درست ہے, لیکن ہم نے وہ نام نامزد نہیں کیا تھا, ہم نے وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تجویز کر رہے ہیں.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے رد عمل نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو نے بیان کیا.
جب ہماری پرائم منسٹر پہ بات ہوئی تو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پی ایم شپ نون لے لے اور نون میں بھی شہباز شریف لے لے, شہباز شریف ہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہو کیونکہ وہ فائٹنگ بن سکتا ہے ورنہ یہ خانہ پوری ہوگی. مگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو شہباز شریف کو ووٹ نہیں کریں گے, جبکہ باقی انہوں نے ووٹ بھی دیا کس کو, پیپلز پارٹی کو اسپیکر کا بھی اور ایم ایم اے کو ڈپٹی اسپیکر کا بھی, مگر انہوں نے پی ایم شپ کا ووٹ نہیں دیا. دوسرا مرحلہ جب دوبارہ آیا تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یہ الائنس کس کا نام پہ فیصلہ کرے گا. یہ رائٹ پیپلز پارٹی کو نہ دیا گیا تھا نہ نون کو کہ وہ نام کا ڈیسائیڈ کر لے. تو پیپلز پارٹی نے بجائے کہ وہ اس الائنس کے سامنے وہ نام رکھتا, انہوں نے ڈائریکٹلی اعتزاز صاحب کو اناؤنس کر دیا. اب جب اعتزاز کو اناؤنس کر دیا تو ایک مشکل جو ہمیں آئی آ رہی ہے کیونکہ ڈیڑھ سال سے اعتزاز صاحب کے جو بیانات اباؤٹ نواز شریف اینڈ کلثوم نواز ان سب کے متعلق آئے ہیں, اگر ہم اس کو کینڈیڈیٹ پٹ کرتے نا تو پیپلز جو نون کے جو ایم این ایس تھے یا ووٹرس تھے وہ اس کو ووٹ ہی نہیں کرتے تھے.
اچھا, اعتزاز احسن نے اب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں, تو کیا اب اپوزیشن کی جماعتیں ان کی سپورٹ میں متحد نہیں ہو سکتی؟
دیکھیں جی, میں نے آپ سے عرض یہی کیا کہ اعتزاز کو جو نون کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہیں سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ آپ کسی کو ووٹ کریں, ہم نہیں, ان کے یہاں آسمان کی زرداری آ جائے ہوئی ہے. نو آبجیکشن. دیکھیں, جب آپ نام دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اندازہ تھا کہ اگر اس کا نام ہم لیں گے تو ڈسپیوٹ بن جائے گا, تو انہوں نے جان بوجھ کے اسی کا نام دیا تھا کہ وہ ڈسپیوٹ بن جائے.
اچھا, یہ بتائیں کہ کیا اب بھی کوئی امکان ہے کہ اپوزیشن کوئی مشترکہ امیدوار لے کر آئے؟
نہیں, دیکھیں بنیادی بات تو یہی ہوئی تھی کہ جو جتنے بھی نام ہوں گے تو ہم اکٹھے ہو کے ان ناموں کا ہم اسکروٹنی کریں اور ان میں سے ایک نام فائنل کریں. جبکہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ کینڈیڈیٹ اناؤنس کر کے کہا کہ میرا یہ کینڈیڈیٹ ہے, مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو میں کسی اور کو نہیں لاؤں گا اور میں پھر کسی کو ووٹ بھی نہیں کروں گا.
اگر اپوزیشن کسی امیدوار پر متفق ہو جائے تو پھر بھی عددی لحاظ سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے, تو پھر اس صورت میں کیا آپ کو کامیابی کی امید ہے؟
نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈفرینس ہے یہ بہت بڑا نہیں ہے. اس گیپ کو فل کیا جا سکتا تھا اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہوتی. اے این پی نے کہا کہ ہم حکومت بھروسہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم جو کون ووٹ ہیں وہ کس کو دیں گے, الائنس کو دیں گے. تو اس لحاظ سے اگر واقعی میں الیکشن لڑا جاتا مشترکہ تو بہت ٹف مقابلہ ہوتا, بہت ٹف.
پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کا رد عمل نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو نے بیان کیا, جن سے ہمارے ساتھی خالد کرامت بات کر رہے تھے. پاکستان میں صدر کے انتخاب سے قبل حزب اختلاف اپنا مشترکہ امیدوار لانے میں ناکام رہی اور مزید بڑھ گئی, اور اب اس کی جانب سے دو امیدوار ہیں, بظاہر جیت تیسرے فریق کی نظر آتی ہے. تو یہ ہوا کیا اور بٹوارے میں کن عناصر نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ سوال میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار دی نیوز آن سنڈے کی ایڈیٹر فرح ضیاء سے کیا.
دیکھیے, اب یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک تو کچھ ایکٹ ڈل گئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مارچ سے ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن سے نون لیگ کو بالکل ایک صحیح معنوں میں حزب اختلاف سمجھ رہی ہے اور اپنا اختلاف ان کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, اس کے بعد الیکشن کے بعد ساری اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے ایک وقت میں تو یہ طے کر لیا تھا کہ ایک فارمولا تھا کہ اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا, اور صدر کے لیے وہ شاید متحدہ مجلس عمل کی طرف جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم کے الیکشن کی جب باری آئی تو پیپلز پارٹی نے ایبسٹین کیا. انہوں نے بالکل اپنا جو پہلے ایک معاہدہ ایک ہوا تھا, چاہے ان ریٹن ہی تھا, اس میں انہوں نے وزیر اعظم کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالا. تو اب صدر کے انتخاب میں بھی ایک کافی مختلف طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کبھی ایسے لگتا ہے کہ بہت چھوٹی کوئی ذاتی وجوہات ہیں, اعتزاز احسن کے کینڈیڈیٹ پہ کچھ غلط فہمیاں ہیں, کچھ اعتماد کا فقدان ہے, یا پھر یہ آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شاید عملی سیاستی پیچیدگیاں ہیں. اور پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت صوبے میں ایک حکومت ہے ان کے پاس, ان لائک نون لیگ, تو وہ شاید اس طرح سے وفاق کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ بالکل دشمنی کی سطح پہ نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن عملی طور پہ تو اب یہی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ علیحدہ کیا ہے اور باقی اپوزیشن سے کر کے اور بالکل مطلب جیتنے سے بالکل دور لے گئے ہیں, کسی بھی قسم کا استعمال اب نہیں رہا جیتنے کا.
تو فرضیہ آپ کیا کہیں گی, یہ حکمت عملی کتنی کارگر ہے؟ کیا پی اے ایم ایل کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی مناسب ہے کہ جو چلنے کے لیے تیار نہیں اسے ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے؟ میں آپ سے رگمارول قسم کا سوال اس لیے کر رہا ہوں, جو تذبذب اور تردد کی رشتہ داری ان دونوں کے درمیان, اس سے کیا حاصل کیا ہوگا؟
دیکھیے اب یہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ کیا حاصل ہوگا, تو ہم کہہ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کہیں, مطلب یہ کہ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک نامینیشن انہوں نے کر دی تھی تو باقی حزب اختلاف کو پھر اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا. تو وہ ایک طرح کی ضد سی پکڑ لی ہے, اور ایک جوائنٹ اپوزیشن کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ پی ٹی آئی کو کوئی افیکٹو اپوزیشن اس طرح سے دے سکیں گے. تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی شاید کچھ اور ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ جیسے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اتنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی نواز شریف کی عدم موجودگی میں کہ پھر افیکٹو رول جو ہے وہ اپوزیشن کا پیپلز پارٹی ہی ادا کرے گی, تو یا تو اس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو جو تین انتخاب ہوئے ہیں اس میں تو بالکل ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ ایک کوئی متحدہ حکمت عملی جو ہے اور ایک اپوزیشن ہو کر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح یہ چلنے کے لیے تیار ہیں.
یہاں ایک سوال اور بھی ہے فرضیہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان سے تو کوئی پرابلم نہیں تھی, ان پر تو اتفاق تھا, تو اسے بھی پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا, وجہ؟
دیکھیے اب تو یہ خبریں کچھ اس طرح کی بھی آنے میں نے پڑھی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو اعتراض ہے مولانا فضل الرحمان پہ, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی صدارت کے لیے کوئی صحیح امیدوار نہیں ہے. اور اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا, یعنی پہلے ایک یہ ارینجمنٹ جب ہو گیا تھا ان کے درمیان کہ اس طرح سے چلا جائے گا, اور اس سے بہت ایک اپوزیشن میں ایک ولولے کی ایک نئی روح بھی تھی کہ ہاں اب یہ اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کو شاید کر سکیں گے, اور الیکشن کے بارے میں بھی جو خدشات تھے ساری جماعتوں کے کہ یہ شاید فیئر نہیں ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی دھاندلی کے بارے میں کیا حکمت عملی ہوگی, وہ شاید اکٹھے مل کے کوئی ایک لایا عمل مرتب کر سکیں گے. تو وہ چیز جو ہے وہ تو اب انہوں نے چھوڑ دی ہے, اور وہ سٹک کر رہے ہیں کہ ہم نے بس اعتزاز احسن کا, جیسے میں نے کہا کہ ایک غلط فہمی سی بھی ہے, کیونکہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر شاید کوئی کنسنسس ہو گیا تھا اعتزاز کے نام پہ, اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے دیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ مل کے یہ نہیں طے ہوا تھا. تو اب تک تو آج کی جو صورت ہے, اور جب انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان کے نام پہ کوئی اتفاق بھی اس پارٹی میں نہیں ہے.
چلیں مان لیا, تو ذرا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, جو نامنیشن آنے تھے وہ آ گئے, اب جو ہوتا ہے وہ آگے کی بات کے اوپر ذرا دیکھتے ہیں, کل ذرا دیکھیں. میرا فرضیہ سے سوال یہ ہے, اب کیا دو پارٹی سسٹم کو تمام ختم سمجھا جائے کہ ایک حزب اقتدار اور ایک حزب اختلاف اور باقی جماعتیں؟ کیا یہ پاکستان اب اٹلی کی, یونان کی یا اسپین کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے کچھ دنوں کے بعد چل نہیں پائے گا؟
دو جماعتی نظام تو باہر صورت یہ نہیں ہے, کیونکہ ہر پارٹی جو ہے اس کی اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہے, اور انہوں نے بالکل الیکشن اس کے ساتھ لڑا ہے. تو یہ کہنا کہ ایک جماعت تو حکومت بنا پائی ہے, وہ بھی ایک کولیشن ہے, ان کے ساتھ بھی اور انڈیپینڈنٹس بھی ہیں اور باقی جماعتیں بھی شامل ہیں. تو نہ تو حکومتی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پہ حکومت کر رہی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے ہی ڈیوائڈیڈ. تو اس میں اتنے مختلف شیڈز کے لوگ ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ تو ایک فطری طور پر ایک دوسرے کے حلیف ہیں. تو یہ جو ہے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ اب اس کی وجہ سے ہم صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں گے, یا یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت ہی گورنمنٹ جو ہے وہ پانچ سال پورے نہیں کر پائے گی. میرا تو خیال ہے کہ اپوزیشن کا ڈیوائیڈڈ ہونا جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایک طرح سے مضبوط کرتا ہے, جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی انتخاب میں اب جو تحریک انصاف کے جو نامزد ہیں شخصیت, ان کو اب کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ آرام سے جیت پائیں گے.
یہ تین سینئر صحافی و تجزیہ کار پاکستانی اخبار دی نیوز آن سنڈے کی ایڈیٹر فرح ضیاء. سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور نے جعلی اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر 35 ارب روپے کی رقم کی منتقلی سے متعلق دائر مقدمے میں ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نجف مرزا کی سربراہی میں قائم تفتیشی ٹیم کو بیان دیتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ان کا ان جعلی اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سابق صدر آصف علی زرداری نے تفتیشی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ نہ تو ان کا جعلی اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی رقم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انہیں ان جعلی اکاؤنٹس کا کوئی علم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف درج ہونے والا یہ مقدمہ سیاسی نوعیت کا ہے, اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے آخری دور حکومت میں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. ملزم آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور نے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ تفتیشی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیے. ملزمان کے وکیل فاروق ایچ نائک بھی اس موقع پر موجود تھے. واضح رہے کہ اس سے قبل 3 مرتبہ ایف آئی اے کی ٹیم ان دونوں ملزمان کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر چکی تھی, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے. تفتیشی ٹیم نے ملزمان کو کچھ تحریری سوال لکھ کر دیے ہیں جن کے جواب جمع کروانے کا کہا گیا ہے. سابق صدر کی بہن فریال تالپور نے ان تحریری سوالوں کو مبہم قرار دیا ہے. ایف آئی اے کے حکام کے مطابق ابھی تک سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ کو دوبارہ طلب کرنے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا, تاہم ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی طرف سے تحریری سوالوں کے جواب جمع کروانے کے بعد اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تفتیشی ٹیم کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد آصف علی زرداری جب باہر نکلے تو میڈیا کے نمائندے جو ایف آئی اے کی عمارت کے احاطے میں ہی موجود تھے کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ سیاسی ہے, لہٰذا انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال پر کہ آپ بھی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف سابق وزیراعظم میاں نواز شریف بھی احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, تو سابق صدر کا کہنا تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تفتیشی ٹیم کے سامنے پیشی کے موقع پر سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے علاوہ سید خورشید شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی آصف علی زرداری کے ہمراہ تھے. منی لانڈرنگ کے مقدمے میں آصف علی زرداری کا قریبی ساتھی حسین نوائی اور دیگر ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے. آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور اس مقدمے میں ضمانت پر ہیں, جبکہ آصف علی زرداری نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری لے رکھی ہے, جس کی میعاد ستمبر کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جائے گی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی اس پیشی سے متعلق سوشل میڈیا سمیت متعدد حلقوں میں طرح طرح کی باتیں گونج رہی ہیں. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ کا اس موضوع پر کہنا تھا.
آج جب پیشی کے لیے وہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے ابھی وہ وہاں نہیں گئے تھے تو یہ خبر چلی اور اس پہ بریکنگ نیوز چلی کئی چینلز پہ, خاص طور پہ ایک چینل پہ, کہ وہاں جو ان سے سوال ہونے ہیں وہ سوال نامہ تیار ہو گیا ہے اور وہ سوال نامہ لیک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور اس کے سوال بھی چلا دیے گئے, جو بہت افسوسناک صورتحال ہے. ایسا کچھ نہیں تھا, آصف زرداری صاحب سے کوئی سوال نہیں ہوئے اور اس کا جواب وہاں پہ بھی دیا گیا, اور کوئی سوال نامہ ایف آئی اے نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا, اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہم آپ کو سوال نامہ بھیج دیں گے اور اس کے جواب میں ہم جواب دیں گے. پھر اگر ایف آئی اے کو اپنے پروسیجر میں دوبارہ ضرورت ہوئی تو اکارڈنگلی پروسیڈ کر لیں گے. لیکن اس کے اوپر جس طرح رپورٹنگ ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی اور آج شام کو اس پہ جو پروگرام ہونے ہیں, کیونکہ رپورٹنگ پہ پروگرام ہونے ہیں, اس سے جو ایک امیج بنتا ہے
کہ ایک بندہ بے گناہ ہے, اس کے بارے میں ایک رپورٹ چل گئی فرض کرے مثال کے طور پر, تو اس کی ریمیڈی کوئی نہیں.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ. یہ تو یاد ہے نا کہ پاکستان میں صدارتی انتخابات 4 ستمبر کو ہونے ہیں. آج کا سیربین اس کا اور اس سے متعلقہ موضوعات کا احاطہ کر رہا تھا, جس میں آپ نے تجزیہ بھی سنا. لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت جس خبر سے لیڈ کر رہی ہے صفحہ اول پر, وہ ہے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے. تفصیل دیکھنے کے لیے زحمت گوارہ فرمائیے, بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال شمائلہ خان کی زبانی.
آئرلینڈ اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل بیلفاسٹ میں کھیلا جا رہا ہے. آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. افغانستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 227 رن بنائے ہیں اور آئرلینڈ کو جیتنے کے لیے 228 کا سکور دیا ہے. انڈونیشیا میں جاری 18ویں ایشین گیمز میں باکسنگ کے مقابلوں میں انڈیا کے وکاس کرشن نے پاکستان کے تنویر احمد کو 5-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ایشین گیمز میں ہی کراٹے کے سیمی فائنل مقابلے میں سعودی عرب کے رئیف عادل الترکستانی نے پاکستان کے سعدی غلام عباسی کو 4-2 سے شکست دے کر چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا. ایشین گیمز کے مقابلوں کا نواں دن انڈیا کے لیے بہت ہی شاندار ثابت ہوا ہے. بیڈمنٹن پلیئر پی وی سندھو ورلڈ نمبر 2 کین یاماگوچی کو شکست دے کر ایشین گیمز کے سنگلز فائنلز میں پہنچنے والی انڈیا کی پہلی بیڈمنٹن کھلاڑی بن گئی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی ہاکی کے مقابلوں میں انڈیا نے تھائی لینڈ کو 5-0 سے شکست دے دی ہے. ٹینس میں یو ایس اوپن کے مقابلوں کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. کولہے کی انجری کے بعد صحت یاب ہونے والے برطانوی کھلاڑی اینڈی مرے 2017 میں ومبلڈن کے بعد اپنا پہلا گرینڈ سلیم کھیلیں گے اور پہلے راؤنڈ میں ان کے مد مقابل آسٹریلیا کے جیمز ڈکورتھ ہوں گے. 3 بار گرینڈ سلیم جیتنے والے چیمپئن اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو پہلے جیسا محسوس کرتے ہیں.
میری باڈی اب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن یقیناً جب آپ نے 1 سال کئی میچز نہ کھیلے ہوں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے.
فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے مقابلوں میں مانچسٹر یونائیٹڈ آج ٹوٹنہم کے مد مقابل ہوگی. گزشتہ ہفتے ہی برائٹن کے ہاتھوں 3-2 سے شکست کھانے والی مانچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم ایک بار پھر جیت کے لیے کوشاں ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. میانمار روہنگیا اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ, اس کا تفصیلی تجزیہ اور احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد امیدواروں پر حزب اختلاف کی جماعتیں منقسم ہیں اور 2 مختلف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں. روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو جنوری میں عوامی مظاہروں کے قوانین توڑنے کے جرم میں 1 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. اسرائیلی سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی سے کینسر کی 5 مریضوں کو علاج کے لیے اسرائیل کے راستے مشرقی یروشلم آنے کی اجازت دے. حکومت نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ حماس کے ممبران کی رشتہ دار ہیں. فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے خبردار کیا ہے کہ یورپ اب اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتا، یورپینز کو یہ ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی اور فرانس اس سلسلے میں ایک منصوبہ پیش کرے گا۔ اور انڈین فوج نے اپنے میجر کے خلاف کورٹ مارشل کا حکم دیا ہے جو کشمیر میں مقامی لڑکی سے ملنے اور ہوٹل کے عملے سے لڑائی جھگڑا کرنے میں ملوث تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ میانمار میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر مبنی اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا۔ اس رپورٹ میں میانمار کی فوج کے 6 اعلیٰ افسران کو روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کرنے کا مرتکب قرار دیا گیا ہے اور ان افسران پر مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں سے گفتگو کی اور ان پر ہونے والے مظالم کے ثبوت اکٹھے کیے، جن میں قتل، جنسی تشدد اور دیگر پت تشدد کاروائیاں شامل ہیں۔ ان شواہد کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ میانمار کی فوج کی طرف سے روہنگیا مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم پر مبنی رپورٹ میں کئی 100 افراد کے انٹرویو شامل ہیں۔ رپورٹ میں میانمار کی فوج کے سپہ سالار سمیت 6 اعلی افسران کا نام لیا گیا ہے اور تجویز دی گئی ہے کہ ان کے خلاف جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن فار میانمار کی رکن رادھیکا نے کہا،
In our report, we have listed the names of the highest level of command.
ہم نے اپنی رپورٹ میں میانمار کے اعلیٰ فوجی افسران کے نام شامل کیے ہیں۔ اس کا مقصد ان کی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے۔ ذمہ داری سب سے پہلے اوپر کے افسران سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرائم ان افراد نے میانمار میں کیے ہیں ان کے تحت ان کے خلاف تحقیقات کی جانی چاہیے۔
اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ مارزوکی دارو عثمان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میانمار کی جانب سے کی جانے والی فوجی کاروائیوں میں روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والی اقلیتوں کو باقاعدگی سے نشانہ بنایا گیا۔
These operations are based on policies, tactics and conduct that consistently failed.
یہ آپریشن منصوبہ بندی حکمت عملی پر مبنی تھا، جس میں مسلسل بین الاقوامی قانون کی پیروی نہیں کی گئی اور جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میانمار کی فوج نے برملا عام شہریوں کی زندگیوں، ان کی جائیدادوں اور ان کی خوشیوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے ظلم اور ناپسندیدگی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بنیادی طور پر ان کا مقصد امتیازی سلوک کرنا، ان کو اپنے ملک سے باہر نکالنا، نسلی اور مذہبی اقلیتوں پر اثر انداز ہونا تھا۔
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں میانمار کی نوبل انعام یافتہ رہنما آنگ سان سوچی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ آنگ سان سوچی اپنے عہدے کا درست استعمال کرنے اور اپنی فوج سے عام شہریوں کا تحفظ کرانے میں ناکام رہی ہیں۔ یورپی یونین کی ترجمان ماکیا نے صحافیوں کو بتایا کہ یورپی یونین میانمار میں انصاف دیکھنا چاہتا ہے۔
The situation in Myanmar, in particular in Rakhine State, remains extremely serious.
میانمار کی صورتحال خاص طور پر رکھین ریاست میں انتہائی خراب ہے اور ہماری تمام تر توجہ اس کی طرف ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے مسلسل واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
یاد رہے اقوام متحدہ کا خود مختار بین الاقوامی فیکٹ فائنڈنگ مشن برائے میانمار مارچ 2017 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ وہ ملک کی ریاست رکھین میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مبینہ مظالم کی تفتیش کر سکیں۔ اقوام متحدہ نے واضح کیا کہ رپورٹ کی تیاری میں انہیں میانمار جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے عینی شاہدین سے انٹرویو کیے جبکہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے بھی مدد لی۔
میانمار سے متعلق بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازد فیض نے تیار کی تھی۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے مستقل مندوب مسٹر یو ہاو دو شون نے بی بی سی کی برمی سروس سے بات کی اور اپنا رد عمل ان الفاظ میں ظاہر کیا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم نے حقائق ڈھونڈنے والے یا فیکٹ فائنڈنگ مشن کا آئیڈیا ابتدا سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا اور ہم ان کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ حقوق انسانی کا استحصال یا خلاف ورزیاں محض ایک طرفہ الزامات ہیں، یہ ہم پر بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور یہ رپورٹ بنگلہ دیش فرار ہو جانے والے گروہوں یا تنظیموں کی طرف سے فراہم کردہ ہے، یک طرفہ معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ یہ تھا برما کی حکومت کا رد عمل جو اقوام متحدہ میں اس کے مستقل مندوب یو ہار دو شون کی جانب سے بی بی سی برمی سروس سے بات کرتے ہوئے دیا گیا. میں نے برما سے متعلق اس رپورٹ پر این جی او ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکیومنٹیشن سینٹر کے سینئر اہلکار روی نائر سے بات کی. جاننا چاہا کہ اس رپورٹ کے بعد ممکنہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں.
اہم بات یہ ہے کہ اس کو جو پچھلے سال روہنگیاؤں کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو جینوسائڈ قرار کیا ہے, اور جینوسائڈ قرار کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے انتراشٹریہ قانون پہ. اس کے چلتے بہت سارے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں برما کے خلاف. سب سے پہلا قدم تو ہوگا کہ کیا اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے تحت برما اور برما کے 6 جنرل جن کے نام دیے ہیں رپٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا جا سکتا ہے ہیگ میں.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا کہ اگر چین نے اس کا سمرتھن سیکورٹی کونسل میں نہیں کیا تو کیا انتراشٹریہ ٹرائیبیونل بنایا جا سکتا ہے کچھ دیشوں کے مدد لے کے.
ٹھیک.
اور تیسرا انتراشٹریہ سینکشنز کیے جا سکتے ہیں برما اور برما کے جنرلز کے خلاف اور انیہ لوگوں کے خلاف جیسے کہ آنگ سان سو کی. تو بہت سارے قدم اس کے چلتے اب لیے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اگر واقعتاً کوئی بات آگے بڑھتی ہے کچھ چلتا ہے اور چین کے رول کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں روی نائر جی, اور پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم فوری طور پر کیا ہو سکتا؟
نہیں ابھی ترنت تو نہیں ہو سکتا کیونکہ چین تو ہر قدم اٹھائے گی تاکہ برما کے جنرلز کو بچا لیں, لیکن ایک حد کے اوپر چین نہیں کر سکتی ہے. ہمارے پاس کمبوڈیا کے انٹرنیشنل ٹرائیبیونل کا ایگزامپل ہے سامنے جہاں پہ سیکورٹی کاؤنسل اس طریقے کا پرمیشن نہیں دیا تھا لیکن پھر بھی انتراشٹریہ استر پر اور لوکل استر پر مدد لے کے انتراشٹریہ ایک ٹرائیبیونل بنے. یہاں کیول چین کا رول نہ دیکھیں ہم لوگ, ہم لوگ یہ بھی ہندوستان کے بھی رول رکھیں. ہم لوگ سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں ہیں لیکن ہم برما کے خلاف کوئی ایکشن نہیں چاہتے ہیں. اس میں ساتھ والے جو دیش ہیں تھائی لینڈ ان کا رخ کیا ہوگا, آسیان کا رخ کیا ہوگا, یہ سب ہم کو اگلے 2-4 ہفتوں میں پتا لگ جائے گا. اس سے ہم کو ایک انمان ہو جائے گا کہ کیا واستوکتا میں انتراشٹریہ قانون کا بول بلا ہوگا یا یہ برما اور ان کے جنرل پھر بچ نکلیں گے.
کہیں ایسا تو نہیں ہے روی نائر جی کہ آنگ سان سوچی نے جان بوجھ کر یہ اسٹیپ لیا ہو تاکہ جو جرنلز ہیں ان پر دباؤ پڑے تاکہ وہ کچھ مجبور ہوں ان کو فورس کیا جائے, تو اس قسم کی اسٹریٹجی انہوں نے جان بوجھ کر کے تو نہیں اپنائی ہوئی؟
نہیں, ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے اپنے نجی دوست بل رچرڈسن کا بھی بات نہیں مانے, اور بل رچرڈسن نے جب وہ آنگ سان سو کی جیل میں تھے اتنا ان کے لیے کام کیا تھا.
غیر سرکاری تنظیم ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکیومنٹیشن سینٹر کے یہ تھے سینئر اہلکار مسٹر روی نائر. اقوام متحدہ اس رپورٹ کو کس نظر سے دیکھے گی؟ ممکنہ طور پر اس کی جانب سے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفارتکار اور اب اقوام متحدہ کے جز وقتی مشیروں میں سے ایک نیو یارک میں مسٹر احمد کمال سے کیا.
پانچوں جو ہے وہ کبھی اگری نہیں کرتے کہ ایکشن کوئی لیا جائے.
تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میانمار سے متعلق تجاویز یا رپورٹ آئی ہیں اس پر بھی سلامتی کونسل سمیت جنرل اسمبلی یا کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ کیا میں اس کو یہ سمجھوں؟
ہاں جی, صرف اگر ریزولوشن, یعنی اگر آپ نے صرف ایک قرارداد پیش کرنی ہے تو وہ تو ہو جائے گی, لیکن اقدامات جو ہیں وہ قرارداد سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. وہاں ٹروپس بھیجنی پڑتی ہیں, پریشر ڈالنا پڑتا ہے, وہ نہیں دکھتا ابھی فی الحال. اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی لیڈر جس طرح آنگ سان سوچی ہے میانمار میں, ایک خوش شکل خاتون ہے جن کا میاں جو ہے وہ برطانوی تھا, چنانچہ وہاں ابھی کوئی اس کے خلاف ایکشن لینا مشکل لگتا ہے مجھے.
چلیں بالفرض محال یہ اسٹیج آ جاتا ہے, اقوام متحدہ بات کرتی ہے اور سلامتی کونسل تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے, تو کیا خیال ہے چین کا رول کیا رہے گا؟ چین اس کو ویٹو کرے گا نہیں کرے گا؟
چین ویٹو نہیں کرے گا, حالانکہ چین جو ہے اس کے تو بالکل ہمسایہ ہے میانمار, اور شمالی میانمار میں جو ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن ویٹو کرنا اگر جس جو چیز ہو رہی ہے روہنگیا کے ساتھ, یہ تو ہم نے پہلے تو جرمنی میں دیکھی تھی نازیز نے جو کیا, اس کے بعد یہ سربیا میں دیکھی, تو اب اگر یہ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی ایتھنک کلینزنگ جس کو کہتے ہیں کہ ایک پورے قوم کو آپ ختم کر دینا چاہتے ہیں, تو وہ تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو اقدامات کرنے پڑیں گے, نہیں تو آپ کے اوپر جو اصل ججمنٹ ہے وہ یہ قومی عدالت نہیں کرے گی, یہ تاریخ لکھے گی آپ کے اوپر جو ججمنٹ
ہے. چلیں اچھا احمد خان صاحب ذرا ایک دوسرے پہلو پہ غور کیجیے, ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جاتا ہے ایک ملک میں, وہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے جو حقائق وہ سمجھتا ہے وہ بیان کرتا ہے, تو یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ایک ملک میں چلے گا کیا؟ ایسی ہی صورتحال کے لیے ایسا فیکٹ فائنڈنگ مشن کہیں اور کسی اور ملک میں جا سکتا ہے؟ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے, بھارت کے زیر انتظام کشمیر جائے گا یا دنیا فلسطین کے لیے جائے گا یا پاکستان کی صورتحال دیکھنے کے لیے جائے گا؟
نہیں جی, اس کی اگریمنٹ یہ ہے کہ جو ملک ہوتا ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود اجازت دے یا نہ دے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ ملک میں پہنچے یا نہ پہنچے. اب آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں جو ہندوستان کی سائڈ ہے کشمیر کی, وہاں فیکٹ فائنڈنگ مشن نہیں جا سکتی کیونکہ ہندوستان نے کہا کہ یہ تو ہندوستان کا حصہ ہے, یہاں کوئی فیکٹ فائنڈنگ نہیں, ہم اجازت دیں گے. یہ سچویشن ہے مشرق وسطی میں. چنانچہ جو لوکل ملک ہوتا ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے. اقوام متحدہ آج کل نہایت مشکل وقت سے گزر رہی ہے کیونکہ ایک طرف سے تو امریکہ اس کی جو فائنینسز ہیں ان کے اوپر زبردستی کر رہی ہے, چنانچہ اقوام متحدہ میں پیسہ کم سے کم اب ہو گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو پانچوں مستقل رکن ہیں وہ جہاں اگری نہیں کرتے تو وہاں کوئی اقدامات نہیں ہو سکتے.
یہ تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب اور اب اقوام متحدہ کے جز وقتی مشیر مسٹر احمد کمال. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج اچانک ہڑتال ہوئی, جگہ جگہ مظاہرے ہوئے, مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی ہوئی, درجن افراد زخمی ہوئے. حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب یہ خبر عام ہوئی کہ بھارتی سپریم کورٹ آئین ہند کی دفعہ 25A کو چینج کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنایا چاہتی ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
گزشتہ کئی برس سے کشمیر کی فضا مخدوش ہے. بھارتی سپریم کورٹ میں بی جے پی کی حامی باز این جی اوز نے متعدد درخواستیں داخل کی ہیں, جن میں 1954 میں بھارت کے صدارتی حکم نامے کے ذریعے بھارتی آئین میں داخل کی گئی دفعہ 35A کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے. دفعہ 35A کو چیلنج کیے جانے کے بعد سے ہی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مہم شروع ہو گئی ہے, جس کی حمایت علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ ہند نواز سیاسی حلقے, تاجر, وکلا, طلبہ اور سول سوسائٹی انجمنیں کر رہی ہیں. آج جب ایک نئی درخواست کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تو یہ افواہ اڑی کہ سپریم کورٹ اس دفعہ سے متعلق فیصلہ سنا رہی ہے, جس کے بعد وادی کے بیشتر علاقوں میں اچانک ہڑتال ہو گئی اور لوگ انہیں جگہ جگہ مظاہرے کیے. جنوبی کشمیر کے شوپیان اور اننت ناگ اضلاع میں مظاہرین پر پولیس نے آہنی چھرے فائر کیے, جس کے نتیجے میں 13 نوجوان زخمی ہو گئے, ان میں سے 3 کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں. تاہم بعد میں سپریم کورٹ نے نئی درخواست پر سماعت معطل کر دی. واضح رہے ایسی کئی درخواستیں عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہیں. اگلی سماعت 31 تاریخ کو طے ہے, تاہم علیحدگی پسندوں نے 30 اور 31 اگست کو ہڑتال کی اپیل کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اگر اس آئینی دفعہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو وہ سڑکوں پر دھرنا دیں. جموں کشمیر بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح نہیں ہے. کشمیر کا بھارتی وفاق کے ساتھ ایک الحاق ہوا تھا, جس کے تحت بعض اختیارات 1947 میں بانٹ لیے گئے. بعد میں دفعہ 35A کے ذریعے کشمیریوں کے مخصوص حق باشندگی کو تحفظ دیا گیا, جس کی روح سے کوئی بھارتی شہری جو کشمیر کا پشتینی باشندہ نہ ہو کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد خرید نہیں سکتا, یہاں نوکریوں کا امیدوار نہیں بن سکتا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کے ذریعے اسکالرشپ لے سکتا ہے. مسلم آبادی تو پہلے ہی اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے, لیکن اب سکھ اقلیت سے تعلق رکھنے والے رہنما اور جموں کے بعض ہندو سیاستدان بھی احتجاجی مہم کو جائز سمجھتے ہیں. آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے رہنماؤں نے دفعہ 35A کے دفاع میں احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیا۔
ایسی سازشیں جموں کشمیر میں نہیں چلیں گی اور نہ ہونے دیں گے۔ اگر وہ توڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کا خمیازہ جو ہے سرکار سینٹر کی سرکار کو ہی بھگتنا پڑے گا۔
کشمیر میں ہندو مسلم سکھ ایک ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہیں، اور 35 کو قائم رکھنے کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے، اس کو ہٹانے نہیں دیں گے۔ باقی السلام علیکم، ست سری اکال۔
دنی اسنا فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ایک شہری کو جیپ سے باندھ کر انسانی ڈھال بنانے والے میجر گگوئی کے خلاف کورٹ مارشل کا حکم دیا گیا ہے۔ میجر گگوئی کو یہ سزا اسی سال مئی میں ایک 18 سالہ کشمیری لڑکی کے ہمراہ سری نگر کے ہوٹل سے گرفتاری کی پاداش میں دی گئی ہے۔ فوجی سربراہ جنرل راوت نے فاروق ڈار نامی کشمیری کو انسانی ڈھال بنانے کے بعد میجر گگوئی کو اعزازی تمغے سے نوازا تھا۔ تاہم جنرل راوت نے حالیہ دنوں کہا تھا کہ ڈیوٹی چھوڑ کر مقامی خاتون کے ساتھ مراسم بڑھانا فوجی ضوابط کے خلاف ہے، اور اگر میجر گگوئی قصوروار پایا گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، اوروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
انڈیا میں حزب اختلاف کی کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی کے اس بیان پر ہنگامہ ہے کہ حکمراں بی جے پارٹی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس اخوان المسلمین کی طرز پر کام کر رہی ہے، اور اس کا مقصد انڈیا کے سیکولر مزاج کو تباہ کرنا ہے۔ آر ایس اور بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ راہل گاندھی نہ تو انڈیا کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی آر ایس ایس کو۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
راہل گاندھی یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مسلسل آر ایس ایس پر تنقید کی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ آر ایس ایس، جو کہ حکمراں بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم مانی جاتی ہے، ملک کے سیکولر مزاج کو بدلنا چاہتی ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، آر ایس ایس اور اس سے وابستہ یا نظریاتی مماثلت رکھنے والی دوسری تنظیموں نے گھر واپسی، لو جہاد اور گائے کے تحفظ کے نام پر کئی متنازع پروگراموں پر عمل کیا ہے، جن سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک میں مذہبی منافرت بڑھی ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ملک کی حکومت آر ایس ایس کے اشاروں پر چلائی جا رہی ہے، اور بڑے کرنسی نوٹ بند کرنے جیسا اہم فیصلہ بھی تنظیم کی ہدایت پر ہی کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آر ایس ایس اخوان المسلمین کی طرح کام کر رہی ہے، اور دونوں تنظیمیں انتخابات کے ذریعے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔
Both organizations Both organizations believe in institutional capture. Both organizations view the electoral process.
اس سے پہلے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ آر ایس ایس میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
بی جے پی اور کانگریس پارٹی کی فلسفی میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آر ایس ایس میں مہیلاؤں کو اندر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ آر ایس ایس کی فلسفی میں ان کے سنگٹھن میں مہیلا گھس بھی نہیں سکتی، مہیلا سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتی ہے۔ ضرور وہ باتیں کرتے ہیں، بٹ ان کے سنگٹھن میں آپ کو ایک مہیلا نہیں دکھائی دے گی۔
لیکن حکمراں بی جے پی اور آر ایس ایس کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نہ ہندوستان کو سمجھتے ہیں اور نہ آر ایس ایس کو۔ تنظیم کے ترجمان امت کمار۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا اسلامک اسٹیٹ، مسلم برادرہڈ اور اس مسلم آتنکواد سے کتنی ترست ہے۔ اگر ان کی سنکلپنا ان کو سپشٹ ہوتی تو شاید وہ یہ تلنا نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے، اور پھر اس میں سے دھیان میں آتا ہے، وہ سوئم ہی کہتے ہیں کہ میں ابھی بھارت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جو ابھی بھارت کو نہیں سمجھا تو سنگ نہیں سمجھ سکتا۔ سنگ سمجھنے کے لیے کم سے کم بھارت تو سمجھنا پہلے سے یہ آوشک ہے۔ یہ سرو دھرم سمبھاؤ، वी द पीपल ऑफ इंडिया, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब बातें उसे भी समझ में आएंगी और ये समझ में आएंगी तो संघ भी समझ में आ जाएगा।
राहुल गांधी ने गुज़श्ता पार्लियामानी इंतखाबात से पहले एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि गांधी के कत्ल में आरएसएस का भी रोल था और इस सिलसिले में उन पर एक मुकदमा चलाया जा रहा है। आरएसएस इंडिया के मुस्तकबिल के बारे में दिल्ली में जल्दी ही एक बड़ा प्रोग्राम करने वाली है और मीडिया में यह कयास आरई जारी है कि इस तकरीब में राहुल गांधी और हिजब इख्तलाफ के दूसरे रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी जा सकती है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर जैक्सन विल के इलाके में एक तफरी मुकाम पर वीडियो गेम के टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग के नतीजे में दो अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। हुक्काम के बकौल फायरिंग वीडियो गेम हारने वाले एक शख्स ने की। तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
जैक्सन विल शहर की पुलिस ने हमलावर का नाम डेविड कैट्स बताया है, जो 24 बरस का था और मेरीलैंड रियासत में बाल्टीमोर शहर का रहने वाला था। हमलावर फ्लोरिडा के जैक्सन विल में वीडियो गेम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया था। फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब जैक्सन विल लैंडिंग के खरीदारी और रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स में वीडियो गेम का एक मुकाबला मैडन टूर्नामेंट जारी था। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सिर्फ एक बंदूक का इस्तेमाल किया था। जैक्सन विल के शेरिफ माइक विलियम्स कहते हैं,
So there were three deceased individuals at the scene, one of those being the suspect who took his own life. There were nine victims transported by JFRD to area hospitals. Seven of those had gunshot wounds.
जैक्सनविल के शेरिफ माइक विलियम्स कह रहे थे कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तीन लोग मर चुके थे, इनमें से एक हमलावर था जिसने अपने को खुद ही गोली मार ली थी। इसके अलावा 11 लोग जख्मी भी हुए थे, जिनमें से 7 को गोलियां लगी थीं। फायरिंग में हलाक होने वाले दो शख्स का नाम है इलाई क्लेटन, जो 21 साल के थे, और टेलर रॉबर्टसन, जिनकी उम्र 27 साल थी। ये दोनों प्रोफेशनल वीडियो गेम्स के खिलाड़ी थे और कहा जा रहा है कि हमलावर के खिलाफ भी इन्होंने वीडियो गेम खेले थे। हमले के वक्त मैडन टूर्नामेंट की एक वीडियो फीड भी इंटरनेट पर जारी थी, जिसमें हलाक होने वाले एक शख्स इलाई क्लेटन को वीडियो गेम खेलते देखा जा सकता है। उस गेम के दौरान ही करीब एक दर्जन गोलियां चलाए जाने की आवाज सुनी जा सकती है। उसके बाद भगदड़ मच गई और लोग गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। टेलर पॉइंटडेक्स्टर भी उस वक्त मौके पर मौजूद थी।
We heard one shot and it sounded like a balloon pop. Then we heard the second, third and fourth shots.
हमने एक गोली की आवाज सुनी और लगा जैसे गुब्बारा फटा हो, फिर एक और आवाज सुनी, फिर लगातार गोलियों की आवाजें आती रहीं और हम सब अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। एनी शाहिद, टेलर पॉइंटडेक्स्टर के अल्फाज। कुछ देर बाद पुलिस को हमलावर डेविड कैट्स की लाश मिली, जिसने अपने को गोली मार ली थी। पुलिस का कहना है कि उसका कोई और साथी नहीं था। FBI ने मेरीलैंड रियासत के बाल्टीमोर शहर में हमलावर के घर की तलाशी ले ली है और घर वालों से पूछगछ भी कर ली गई है। इससे पहले फ्लोरिडा में इसी साल फरवरी माह में पार्कलैंड के एक स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 17 लोग हलाक हुए थे और 2 साल कबल ऑरलैंडो शहर के एक नाइट क्लब में फायरिंग के हमले में 49 लोग हलाक हुए थे।
ये थी न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की 10 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। काबीना में शामिल अराकीन का ताल्लुक मखलूत हुकूमत में शामिल 3 जमातों से है। पहले मरहले में काबीना में जो अराकीन दिए गए उनमें खवातीन और अकलियतों की नुमाइंदगी नहीं है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
तकरीब अल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस क्वेटा में मुनक्किद हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकज़ई ने काबीना में शामिल किए जाने वाले वज़रा से अल्फ लिया। बलूचिस्तान की मौजूदा मखलूत हुकूमत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत में 6 जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल है। दीगर जमातों में तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, अजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी शामिल हैं। काबीना मजमूई तौर पर 19 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। इनमें 14 वजीर और 5 मुशीर शामिल होंगे। पहले मरले में 10 अराकीन को वजीर के तौर पर शामिल किया गया है। वजीर आला जाम कमाल का एक आलिया इंटरव्यू के दौरान ये कहना था कि काबीना की तश्कील मरला वार होगी।
बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी आ रही हैं कि शायद लोगों के तहफ़ात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कोशिश हमारी है कि एटलीस्ट हम 60% की कैबिनेट जो है ना फर्स्ट फेज़ में करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनको हमने अपने पार्टी के कोलेशंस के जो हमारे साथ गवर्नमेंट्स हैं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दारियां देनी है।
क्वेटा से ये थी मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट। کروم ایجنسی پاکستان کا وہ قبائلی علاقہ ہے جو تین افغان صوبوں خوست، پکتیکہ اور ننگرہار کی سرحد پر واقع ہے. یہاں کے صدر مقام پاڑہ چنار میں مذہبی تقریبات ہوں یا نجی محفلیں، موسیقی ان کا لازمی حصہ ہے. گزشتہ چند عشروں میں وادی کے فنکاروں نے شدت پسندی اور فرقہ واریت کی فضا کے باوجود روایتی پشتو موسیقی کو زندہ رکھا، لیکن اب انتہا پسندی ان فنکاروں سے ان کی شناخت چھین رہی ہے. پاڑہ چنار سے فرج جاوید کی رپورٹ.
نعیم عاجز پاڑہ چنار کے چند مشہور رباب نوازوں میں سے ایک ہیں. افغان سرحد کے قریب خاموش پہاڑوں کے دامن میں رباب کی دھنیں سننے کے لیے نوجوانوں کا مجمع ان کے ارد گرد موجود رہتا ہے. یہیں وہ یہ فن نئی نسل میں منتقل بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں موسیقی سے لگاؤ تو سب کو ہے، مگر فنکاروں کو کوئی پسند نہیں کرتا.
پاڑہ چنار میں رباب کا تصوف میں بہت اہم حصہ ہے، اسی وجہ سے تصوف کے لوگ رباب سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے خیال میں آگے نہیں جا رہی، کیونکہ ادھر شکر الحمدللہ ادھر استاد بھی ہیں، سب کچھ ادھر ہے، لیکن ہماری لیے سہولیات کم ہیں. پرمننٹ اکیڈمی ہماری نہیں ہے. میں اپنی چھوٹا سا دکان ہے میرا، اس دکان میں میں ان بچوں کو یہ رباب سکھاتا ہوں. اگر سہولت نہیں ہے تو پھر مستقبل نہیں ہے. اگر مستقبل نہیں ہے تو پھر بچے کیوں آئیں گے اس فیلڈ کو، کیونکہ مستقبل تاریخ ہوگی. پھر
پاکستان کے دیگر قبائلی علاقوں کے مقابلے میں کرم ڈسٹرکٹ میں ادب، شاعری اور موسیقی کو صدیوں تک اہم مقام حاصل رہا، لیکن تین افغان صوبوں خوست، پکتیہ اور ننگرہار کی سرحد پر واقع یہ علاقہ دہشت گردی اور فرقہ واریت سے سب سے زیادہ متاثر بھی ہوا ہے. 2010 میں فوجی آپریشنز کے بعد محصور علاقے تو آزاد ہو گئے، لیکن موسیقی اب بھی انتہا پسندی کی قید میں ہے. رباب، طبلہ اور شہنائی کبھی اس علاقے کی پہچان تھے، مگر اب شہر کے مرکزی بازار کے ایک چھوٹے سے کمرے میں صرف دن کے مصروف اوقات میں ہی موسیقی کی مشق ممکن ہے. یہاں 19 سالہ جواز علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موسیقی کے روایتی آلات پر مشق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہاں روایتی موسیقی سیکھنے والے نوجوانوں کی تو بڑی تعداد ہے، لیکن ان کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع نہیں.
میں نے جتنی محنت کی ہے اس چھوٹے سے کمرے میں کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا، لیکن اس کمرے سے باہر آدھے لوگ موسیقی کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، تو بس یہاں سکون نہیں ہے.
انتہا پسندی اور بے یقینی کی کیفیت میں مواقع نہ ہونے کے باوجود شام ڈھلتے ہی اس وادی کے دور دراز دیہاتوں میں نجی محفلوں میں رباب کی دھنیں سنائی دیتی ہیں. اور اس موسیقی پر جھومنے والوں میں نوجوان بھی شامل ہیں اور بزرگ بھی. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، پاڑہ چنار.
اور اسی رپورٹ پر سربین اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے سخلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے جانی بیکر. میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد امیدواروں پر حزب اختلاف کی جماعتیں منقسم ہیں اور دو مختلف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ میانمار نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں میانمار کے اعلیٰ ترین فوجی افسران کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو جنوری میں عوامی مظاہروں کے قوانین توڑنے کے جرم میں ایک ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی سے کینسر کی 5 مریضوں کو علاج کے لیے اسرائیل کے راستے مشرقی یروشلم آنے کی اجازت دے۔ اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے خبردار کیا ہے کہ یورپ اب اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتا، یورپینز کو یہ ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی اور فرانس اس سلسلے میں جلد ہی ایک منصوبہ پیش کرے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔